أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرما برداروں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق شیطان کے چنگل سے نکل کر اس کی عبادت بجا لانے والی ہو. باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کھلی چھٹی دے دی کہ ٹھیک ہے تم میرے بندوں کو برگرانے کی کوشش کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو, ان کو نیکی کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو, لیکن ساتھ یہ فرما دیا کہ میرے بندے جو نیکی پر قائم رہیں گے اور ان کو نیکی پر قائم رکھنے کے لیے میرے انبیاء دنیا میں آتے رہیں گے اور ان کے ماننے والوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو میری عبادت بجا لانے والے ہوں اور میری طرف جھکنے والے ہوں اور مخلوق کو میری طرف لانے کا فریضہ انجام دینے والے ہوں گے. اور فرمایا کہ یہی لوگ ہیں نیکیوں پر قائم رہنے والے جو فلاح پانے والے ہوں گے, اور یہی لوگ ہیں جو میری ابدی جنتوں کے وارث ہوں گے, جو لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنے والے ہوں گے اور عبادات بجا لانے والے ہوں گے جس نے کہا, اور نیک اعمال بجا لانے والے ہوں گے. اور اس درد کے ساتھ نیکیوں کی تلقین کرنے والے اور نیکیوں پر قائم رہنے والے ہوں گے کہ اے شیطان تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا, لیکن کیونکہ زبردستی کوئی نہیں ہے اس لیے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے, شیطان کی پیروی کر رہے ہوں گے, اور یہ لوگ نور کو چھوڑ کر ظلمات کی طرف جانے والے ہوں گے, ان کا ٹھکانہ پھر آگ ہوگا. اور فرمایا کہ میں انہیں ضرور آگ میں ڈالوں گا. ये दो किस्म के ग्रोह हैं, एक अल्लाह की इबादत करने वाले, एक शैतान के बहकावे में आने वाले। और अल्लाह की इबादत करने वाले वो हैं जो दर्द के साथ लोगों को भी अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। अल्लाह ताला ने हम अहमदियों पर ये इनाम और एहसान भी फरमाया है कि उसने हमें उस ग्रोह में शामिल होने की तौफीक अता फरमाई जो तमाम अंबिया पर यकीन रखने वाला और उन पर ईमान लाने वाला है, और सबसे बढ़कर ये कि हादी कामिल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल फरमाया, और फिर ये भी इनाम फरमाया कि उस हादी कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ सादिक और आशिक़ कामिल अलैहि सलाम की जमात में भी शामिल फरमा दिया। और इस लिहाज से हम अपने आप को जितना भी खुशकिस्मत समझें कम है, और इस एहसान पर अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। लेकिन वाज़ेह हो कि ये अल्लाह ताला का ये एहसान हम पर एक जिम्मेदारी भी डालता है कि जिस कीमती खजाने को तुमने हासिल किया है, जिस लाले बेबहा को तुमने पा लिया है, इसको अपने तक ही महदूद नहीं रखना, बल्कि इस खजाने को और उन खजाइन को जो हजारों साल से मदफून थे, उन खजानों को जो जिनको हासिल करने के बाद इंसान खुदा तक पहुंच सकता है, दूसरों तक भी पहुंचाएं, उन्हें भी शैतान के चंगुल से आज़ाद करवाएं और अल्लाह ताला के इबादत गुजार बंदे बनाएं, और इस हदीस पर अमल करने वाले हों कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरों के लिए भी पसंद करो, उनको भी इसमें से हिस्सा दो, उस खजाने को उस गौहर नायाब को दबा कर ही ना बैठ जाओ, बल्कि इसको दुनिया के हर शख्स तक पहुंचाओ, मुसलमानों को भी पहुंचाओ कि वो भूले बैठे हैं और इस इंतज़ार में हैं कि कब कोई मेहदी और मसीह आता है और इनकी रहनुमाई करता है। और इसी इंतज़ार में वो दज्जाल के दज्जल के नीचे दबते चले जा रहे हैं और नुकसान उठाते चले जा रहे हैं। हर तरफ से इन पर सख्तियां हैं, कुछ इनको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, यहाँ तक कि मुसलमान अपने मुल्कों में भी आज़ादी से सांस लेने के हकदार नहीं हैं, यहाँ वो भी अपने मुल्कों में भी वो वही कुछ करने पे मजबूर हैं जो दज्जाल उनसे करवाना चाहता है। फिर ये मुसलमान खुदगर्द मुल्लाओं और दज्जाली कुव्वतों, जैसा कि मैंने कहा, इनके पंजे में फंस के जुल्म की चक्की में इस तरह फिस रहे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और हवस परस्तों ने उन्हें, इन हवस परस्त मुल्लाओं ने उन्हें दीन से भी दूर कर दिया है, और मुसलमान कहलाने के बावजूद खुदा ताला की तालीम पर अमल ना करने की वजह से अल्लाह ताला के फजलों से भी दूर जा चुके हैं। लेकिन एक अहमदी को, क्योंकि अमूमी तौर पर इंसानियत से हमदर्दी भी है और फिर मुसलमानों से तो खुसूसी तौर पर हमदर्दी होनी चाहिए, कि वो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मंसूब होने वाले हैं, हम पर फ़र्ज़ बनता है कि इनको ان اندھیروں سے نکالیں، ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں کہ مسیح و مہدی کی جماعت میں شامل ہو جاؤ تو فلاح پاؤ گے. اسی طرح عیسائیوں کو بھی اور دوسرے مذاہب والوں کو بھی اسلام اور احمدیت کا پیغام پہنچائیں. ایک درد کے ساتھ ان کے لیے دعائیں کریں، ان کو اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بنائیں. دنیا میں تیزی سے تباہی آ رہی ہے اور تباہی کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے. اس کی نزاکت کے پیش نظر ہمیں اس طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے، بہت توجہ دینی چاہیے، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بہترین ٹھہر سکتے ہیں، تبھی ہم خیر امت ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں. اپنی امت کے کسی شخص کے ذریعے کسی دوسرے شخص کے ہدایت پا جانے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خوشی کا اظہار فرمایا ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں، حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بخدا تیرے ذریعے ایک آدمی کا ہدایت پا جانا تیرے لیے اعلیٰ درجہ کے سرخ اونٹوں کے مل جانے سے زیادہ بہتر ہے. سرخ اونٹ اس زمانے میں بڑی قدر و قیمت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، جس طرح اس زمانے میں بڑی بڑی کاریں ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اس زمانے میں سفر کا ذریعہ خاص طور پر ریگستان میں، اور وہ ریگستانی علاقہ ہی تھا، اونٹ ہی ہوتا تھا. تو فرمایا کہ دنیاوی لحاظ سے جو ایک اعلیٰ معیار ہے کسی انعام کا، اس سے بڑھ کر کسی کی ہدایت کا باعث بن کر، کسی کو سیدھے راستے پر لا کر، تم اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور اس کی برکتوں کے مورد ہو گئے. غرض کے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے کا دنیاوی نظر سے بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے، انسان کی سوچ سے ہی باہر ہے. اس لیے اس طرف بہت توجہ کریں. آپ لوگ جن ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بھی فرض بنتا ہے کہ اسلام کی تعلیم کو پہنچائیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر بگھر پھر کر خدا تعالیٰ کے سچے دین کی اشاعت کریں، اور اس ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچا لیں. اگر خدا تعالیٰ ہمیں انگریزی زبان سکھا دے تو ہم خود پھر کر اور دورہ کر کے تبلیغ کریں، اور اس تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں، خواہ مارے ہی جائیں. دیکھیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی طبیعت میں یہ پیغام پہنچانے کا کس قدر جوش پایا جاتا ہے. بس ہمیں بھی اپنی ترجیحات کو بدلنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے معاملے میں سنجیدہ ہونا چاہیے، تبھی ہم آپ کی بیعت میں شامل ہونے کے وعدے کے دعوے میں سچے ثابت ہو سکتے ہیں. آج جہاد کے لیے ہمیں تلوار چلانے کے لیے نہیں بلایا جا رہا، آج ہمیں تیروں کی بچھاڑ کے آگے کھڑے ہو کر اسلام کا دفاع کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، آج ہمیں توپ کے گولوں کے آگے کھڑے ہونے کے لیے نہیں کہا جا رہا. آج ہم سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اپنے مالوں کو بھی دین کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے وقت کو بھی دین کی راہ میں خرچ کرو. آج ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کی حسین تعلیم کے وہ بے بہا خزانے دے دیے ہیں، جن کی مدد سے ہم دلائل کے ذریعے سے دشمن کا منہ بند کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. ان دلائل کے سامنے آج نہ کوئی عیسائی ٹھہر سکتا ہے، نہ یہودی، نہ ہندو، نہ کوئی اور. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ان دلائل کے ذریعے سے ہی ہم معصوم مسلمان امت کو بھی مفاد پرست اور خود غرض اور نام نہاد علماء کے چنگل سے آزاد کروا سکتے ہیں، جن کا کام صرف فتنہ پیدا کرنا اور فساد پیدا کرنا ہے. اور اب تو ان کے اپنے اخبار یہ کہہ رہے ہیں، سب کچھ لکھ رہے ہیں، روزانہ کے اخبار ان باتوں سے بھرے پڑے ہیں. اور اللہ کے نام پر ملا کا فساد زبان زد عام ہو چکا ہے، خواہ پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا ہندوستان ہو یا اور کوئی اسلامی ملک ہو، ہر جگہ مسلمانوں کو اسلام کی تعلیم سے دور اٹھایا جا رہا ہے اور مفاد فروش خود فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب گزشتہ کچھ عرصے سے بنگلہ دیش میں بھی بڑا ایک فساد پیدا ہوا ہوا ہے، لیکن بنگلہ دیش کے عوام میں اس وقت یہ سب سے زیادہ شرافت نظر آتی ہے باقی ملکوں کی نسبت، اور اسی طرح اخبارات میں بھی، کہ وہ ملا کے خدا کے نام پر اس فساد کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے اور اگلا جرات مندانہ قدم بھی اٹھانے کی توفیق دے اور ان کو اس قابل بنائے کہ اس زمانے کے امام کو بھی پہچان سکیں. اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی طرف بلانے کے لیے راستے بھی آسان کر دیے ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں دنیا کے کونے کونے میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ذریعہ اور وسیلہ بھی مہیا کر دیا ہے. آج مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے ذریعے سے 24 گھنٹے یہی کام ہو رہا ہے، 24 گھنٹے اس کام کے لیے وقف ہیں. بس اگر اپنے علم میں کمی بھی ہو تو اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ضرورت توجہ کی ہے، لوگوں کو بے چینی لگی ہوئی ہے، ایک بے چینی دونوں لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو چکی ہے، بس ہمیں بھی اس طرح توجہ کرنی چاہیے. وسائل بھی میسر ہیں، اس لیے درخواست ہے کہ توجہ کریں. دنیا میں ہر اہم بھی اپنے لیے فرض کر لے کہ اس نے سال میں کم از کم ایک یا دو دفعہ، ایک سے دو ہفتے تک اس کام کے لیے وقف کرنا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں دو دفعہ کم از کم، کہ جب ایک رابطہ ہوتا ہے تو پھر دوبارہ اس کا رابطہ ہونا چاہیے اور پھر نئے میدان بھی مل جاتے ہیں. اس لیے اس بارے میں پوری سنجیدگی کے ساتھ تمام طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہر ایک کو پیش کرنا چاہیے، چاہے وہ ہالینڈ کا احمدی ہو یا جرمنی کا ہو یا بیلجیم کا ہو یا فرانس کا ہو یا یورپ کے کسی بھی ملک کا ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک کا ہو، چاہے گھانا کا ہو افریقہ میں یا بکینا فاسو کا ہو، کینیڈا کا ہو یا امریکہ کا ہو یا ایشیا کے کسی ملک کا ہو، ہر ایک کو اس بارے میں سنجیدہ ہو جانا چاہیے. اگر دنیا کو تباہی سے بچانا ہے، ہر ایک ذوق اور شوق کے ساتھ اس پیغام کو پہنچائیں، اپنے ہم وطنوں کو پیغام کو پہنچائیں. اور جیسا کہ میں نے کہا، دنیا کو تباہی سے بچائیں، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے بغیر کوئی قوم بھی محفوظ نہیں. اس لیے اب ان کو بچانے کے لیے داعیان اللہ کی مخصوص تعداد یا اس کی مخصوص ٹارگٹ حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے یا اسی پہ گزارا نہیں ہو سکتا، بلکہ اب تو جماعتوں کو ایسا پلان کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے کہا ہے، کہ ہر شخص، ہر احمدی اس پیغام کو پہنچانے کے میں مصروف ہو جائے. اور آپ لوگ جہاں اس کام سے دنیا کو فائدہ پہنچا رہے ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کر رہے ہوں گے، وہاں آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہوں گے اور ثواب بھی حاصل کر رہے ہوں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی نیک کام اور ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ثواب اس پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے, اور ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا. اور جو شخص کسی گمراہی اور برائی کی طرف بلاتا ہے اس کو بھی اسی قدر گناہ ہوتا ہے جس قدر اس کی برائی کرنے والے کو ہوتا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا اظہار کس طرح ہے کہ کس طرح اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانے والوں کو ثواب پہنچا رہا ہے. حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنی عمر بڑھائے اور لمبی عمر پائے تو اس کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے خالص دین کے واسطے اپنی عمر کو وقف کرے. یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ نہیں چلتا. جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا کو دغا دینا دیتا ہے وہ یاد رکھے کہ اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہے, وہ اس کی پاداش میں ہلاک ہو جاوے گا. بس عمر بڑھانے کا اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے کہ انسان خلوص اور وفاداری کے ساتھ الا کلمۃ الاسلام میں مصروف ہو جاوے اور خدمت دین میں لگ جاوے. اور آج کل یہ نسخہ بہت ہی کارگر ہے کیونکہ دین کو آج ایسے مخلص خادموں کی ضرورت ہے. اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر عمر کا کوئی ذمہ دار نہیں, یہ یوں ہی چلی جاتی ہے. بس اگر اپنی عمروں میں برکت ڈالنی ہے, اللہ کے فضلوں کا وارث بننا ہے, تو دنیا کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام پہنچا دیں. آپ فرماتے ہیں کہ اے تمام لوگوں جو زمین پر رہتے ہو, اور تمام وہ انسانی روح ہو جو مشرق و مغرب میں آباد ہو, میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرح دعوت کرتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے, اور سچا خدا بھی وہی خدا ہے جو اس قرآن نے بیان کیا ہے, اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تحت تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جس کی روحانی زندگی اور پاک جلال کا ہمیں یہ ثبوت ملا ہے کہ اس کی پیروی اور محبت سے ہم روح القدس اور خدا کے مکالمہ اور آسمانی نشانوں کے انعام پاتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک سچی تڑپ کے ساتھ, نوع انسانی کی سچی ہمدردی اور امت محمدیہ کے ساتھ محبت کے جذبے کے تحت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا یہ پیغام دنیا کے ہر فرد تک پہنچانے والے ہوں اور پہنچاتے چلے جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے آج کل جیسا کہ میں نے کہا ایم ٹی اے کا بھی ایک ذریعہ نکال دیا ہے, اپنے دوستوں کو اس سے متعارف بھی کرانا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ پیغام پہنچانے کے, تبلیغ کرنے کے بھی کوئی طریقے سلیقے ہوتے ہیں. اس سچی تڑپ اور جوش اور جذبے کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ حکمت اور دانائی کا بھی پہلو مد نظر رہنا چاہیے. حکمت کے ساتھ اس پیغام کو پہنچانا چاہیے تاکہ دنیا پر اثر بھی ہو, اور جو جس نیت سے ہم پیغام پہنچا رہے ہیں وہ مقصد ہی حاصل ہو, نہ کہ فساد پیدا ہو دنیا میں. اس لیے اس قرآن آیت کو اس معاملے میں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن ان ربک ہو عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین. یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دے, اور ان سے ایسی دلیل کے ساتھ بحث کر جو بہترین ہو. یقیناً تیرا رب ہی اسے جو اس کے راستے سے بھٹک چکا ہو سب سے زیادہ جانتا ہے, اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. بس جو مختلف ذرائع ہیں ان کو استعمال کریں, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا, لیکن مختلف لوگوں کی مختلف طبائع ہوتی ہیں, ان طبائع کے مطابق ان کو نصیحت کریں, ان کو نصیحت ہونی چاہیے، ان کو تبلیغ ہونی چاہیے. اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جہاں فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو دعائیں کرتے ہوئے، کیونکہ اصل چیز تو دعا ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو کھینچتی ہے، تو اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے، اس سے مدد مانگتے ہوئے ایسی جگہوں سے پھر بچنا چاہیے، اٹھ جانا چاہیے عارضی طور پر. اور لیکن یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے لیے دعائیں کرنی بند کر دیں، بلکہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس سلسلے میں کہ جسے نصیحت کرنی ہو اسے زبان سے کرو، ایک ہی بات ہوتی ہے، وہ ایک پیرایا میں ادا کرنے سے ایک شخص کو دشمن بنا سکتی ہے اور دوسرے پیرایے میں دوست بنا دیتی ہے. پس جادل ہم بلتی ہے آسن کے موافق اپنا عمل درآمد رکھو. اسی طرز کلام ہی کا نام خدا نے حکمت رکھا ہے، چنانچہ فرماتا ہے یوت الحکمت میشا. اور کیونکہ جیسا کہ اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ حکمت بھی اسے میسر آتی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے، اس لیے داعی اللہ کو، ایک تبلیغ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کے آگے بہت جھکنے والا اور اس سے ہر وقت مدد مانگنے والا ہونا چاہیے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو بلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے واسطے ہی سے یہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے دعوت اللہ کرنے سے پہلے بھی دعائیں کریں، اس دوران میں بھی دعائیں کریں، اور ہمیشہ بعد میں بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہی جھکتے رہنا چاہیے، اور اس سے حکمت و دانائی اور اس کا فضل ہمیشہ طلب کرتے رہنا چاہیے. اور جب اس طرح کام کو شروع کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بے انتہا برکت پڑے گی. پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی مجادلہ حسنا حکمت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کا مطلب مداحن رکھ نہیں ہے، یعنی خوشامدانہ طور پر بزدلی سے بات چھپائی جائے یہ نہیں ہے، بلکہ حکمت کم جرت کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. فرمایا کہ آیت آیت جادلہم باللتی ہے آسن کا یہ منشا نہیں ہے کہ ہم اس قدر نرمی کریں کہ مداہنہ کر کے خلاف واقعہ بات کی تصدیق کر لیں. کیا ہم ایسے شخص کو جو خدائی کا دعویٰ کرے اور ہمارے رسول کی پیشگوئی کے طور پر، رسول کو پیشگوئی کے طور پر کذاب قرار دے، نعوذ باللہ، اور حضرت موسیٰ کا نام ڈاکو رکھے، نعوذ باللہ، راست بات کہہ سکتے ہیں ایسے شخص کو؟ فرمایا کیا ایسا کرنا مجادلہ حسنا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ منافقانہ سیرت اور بے ایمانی کا ایک شعبہ ہے. تو بعض لوگ بعض دفعہ ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہر بات میں ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، یا کہہ دیتے ہیں کہ وقت کا تقاضا تھا، ہم سمجھتے تھے کہ اس وقت ہاں میں ہاں ملانے سے ان لوگوں کا ہمارے ساتھ ملنے کے امکانات زیادہ ہیں. تو یہ غلط طریق ہے، یہ بزدلی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ دلوں کو میں نے بدلنا ہے، تمہارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے. اس لیے ایسے موقعوں پر بھی جرات کا اظہار کرتے ہوئے کہ یہ غلط باتیں ہیں اور وہاں سے اٹھ جانا چاہیے، اور ان لوگوں کا معاملہ خدا پہ چھوڑنا چاہیے. پھر آپ فرماتے ہیں، ایک انا حضرت علی کی ہے ایک قول کے حکمت کیا ہے اس بارے میں نصیحت کرتے ہوئے اور موقع کے لحاظ سے کس طرح بات کرنی چاہیے. یہ فرمایا حضرت علی نے کہ دلوں کی کچھ خواہشیں اور میلان ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ کسی وقت بات سننے کے لیے تیار رہتے ہیں اور کسی وقت اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس لیے لوگوں کے دلوں میں ان میلانات کے تحت داخل ہو کر اسی وقت اپنی بات کہا کرو جبکہ وہ سننے کے لیے تیار ہوں. इसलिए कि दिल का हाल यह है कि जब इसको किसी बात पर मजबूर किया जाए तो अंधा हो जाता है, यानी बाद बात को कबूल करने से इनकार कर देते हैं। तो इस कॉल पर अमल करने के लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि जाती ताल्लुक हो जिससे भी आपका राबता हो रहा है, जिसको भी आपने तबलीग करनी है, और फिर ये जाती ताल्लुक और जाती राबता मुस्तकिल राबते की शक्ल में कायम रहना चाहिए, और मौका के लिहाज से मौका पाकर कभी कभी बात छेड़ देनी चाहिए जो अंदाजा हो जिससे कि लोगों पर असर करेगी। बाज लोगों की आदत होती है या तो बुजदिली दिखा दी या फिर जोश में पीछे ही पड़ जाते हैं और मौका और माहौल का भी लिहाज नहीं रखते। इससे जो थोड़ा बहुत ताल्लुक पैदा हुआ होता है वो भी खत्म हो जाता है, और जिसको आप तबलीग कर रहे हैं उसको बिल्कुल ही परे धकेल देते हैं। और दूसरी बात यह है कि बाज़ तबीयतें होती हैं जिनका ज़ाती मिलान या रुझान ही दीन की तरफ नहीं होता, तो उनको अगर शुरू में ही तबलीग शुरू कर दी जाए तो उनको इससे कोई ताल्लुक ही नहीं, वो तो ला मजहब लोग हैं, वो तो खुदा पे भी यकीन करने वाले नहीं होते। बाज़ अपने मजहब से जो बुनियादी उनका मजहब है उससे भी दूर हटे हुए होते हैं और कोई दिलचस्पी नहीं होती मजहब से, तो वो कैसे बात सुनेंगे हमारी। पहले तो ये बात यह है कि उनको मजहब पर यकीन पैदा करवाना होगा, पहले उनको खुदा की पहचान करवानी होगी। जब इस तर्ज पर बातें होंगी तो ना सिर्फ एक शख्स जिसको आप तबलीग कर रहे हैं उस पर असर होगा बल्कि माहौल पर भी असर हो रहा होगा। हर्ष और ये इजहार हो रहा होगा माहौल में भी कि ये शख्स खुदा का खौफ रखने वाला है और खुदा की खातिर हर काम करने वाला है, खुदा की खातिर खुदा की तरफ बुलाने वाला है। इसमें एक दर्द है कि खुदा ताला के बंदे उसके आगे झुकें और इसका जाती फायदा या किसी जाती मुफाद के लिए ये काम नहीं कर रहा। तो इस बात से कि जो कुछ भी है खुदा ताला की खातिर है इसका माहौल पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और दावत लिल्लाह के और भी मौके मैसर आ जाते हैं और उसमें मज़ीद आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहि सलाम फरमाते हैं कि हमारे लोग मुखालफीन से सख्ती से पेश ना आया करें, उनकी दुरुस्ती का नरमी से जवाब दें और मुलातफत से सलूक करें, चूँकि ये ख्यालात मुद्दत मदीद से इनके दिलों में हैं, रफ्ता रफ्ता ही दूर होंगे, इसलिए नरमी से काम लें। अगर वो सख्त मुखालफत करें तो एराज करें, मगर इस बात के लिए अपने अंदर कुव्वत जाज़बा पैदा करो, और कुव्वत जाज़बा उस वक्त पैदा होगी जब तुम सादिक मोमिन बनोगे। तो अपनी तरफ खींचने के लिए, एक कशिश पैदा करने के लिए लोग आपकी तरफ खींचे चले आएँ। फरमाया कि सच्चे मोमिन बनोगे जो अकामात हैं अल्लाह ताला के उन पर अमल करोगे, जो तुम्हें हुक्म दिए हैं अल्लाह ताला ने उनको बजा लाने की कोशिश करोगे, तब अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल रहेगी और लोगों पर भी असर होगा। अब देखें कि ईसाई पादरी हैं, तबलीग करते हैं, अक्सर व बेशतर ऐसे हमदर्द बनकर अपनी तरफ माइल कर रहे होते हैं कि लोगों का उनकी तरफ रुझान हो जाता है, खासतौर पर अफ्रीका में बड़ी हमदर्दी से पेश आ रहे होते हैं लोगों के साथ। दिल में जो मर्जी हो वो तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन ज़ाहरी तौर पे बहुत हमदर्दी, गांव में जाके हमदर्दी कर रहे होते हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा कर रहे होते हैं, उनको पैगाम पहुँचा रहे होते हैं, और ये सब कुछ एक झूठे मकसद के लिए वो कर रहे हैं, जबकि असल सच्चाई हमारे पास है। तो हमें तो इस तरह बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि इंसानियत को तबाही से बचाया जा सके। تخت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں، تبلیغ کے طریقے بتاتے ہوئے کس طرح گفتگو کرنی چاہیے. فرمایا کہ دنیا میں تین قسم کے آدمی ہوتے ہیں، عوام، متوسط درجے کے، عمراء. فرمایا کہ عوام عموماً کم فہم ہوتے ہیں، ان کو اتنی دین کا علم وغیرہ بھی نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی، ان کی سمجھ موٹی ہوتی ہے، اس لیے ان کو سمجھانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. عمراء کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ نازک مزاج ہوتے ہیں اور جلد گھبرا جاتے ہیں، اور ان کا تکبر اور تعلی اور بھی صد راہ ہوتی ہے. ایک تو ان کو اپنی دنیاوی پوزیشن کا بڑا خوف رہتا ہے، دوسرے تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگنے جاتے ہیں. اس لیے ان کے ساتھ گفتگو کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ان کے طرز کے موافق ان سے کلام کرے، یعنی مختصر مگر پورے مطلب کو ادا کرنے والی تقریر ہو. قلّہ و دلّہ مگر عوام کو تبلیغ کرنے کے لیے تقریر بہت ہی صاف اور عام فہم ہونی چاہیے. رہے اوسط درجے کے لوگ، زیادہ تر یہ گروہ اس قابل ہوتا ہے کہ ان کو تبلیغ کی جاوے، وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کے مزاج میں وہ تعلی اور تکبر اور نزاکت بھی نہیں ہوتی جو عمراء کے مزاج میں ہوتی ہے، اس لیے ان کو سمجھانا بہت مشکل نہیں ہوتا. پھر آپ نے فرمایا چاہیے کہ جب کلام کرے تو سوچ کر اور مختصر کام کی بات کرے، بہت بحثیں کرنے سے کچھ فائدہ نہیں. بس چھوٹا سا چٹکلا کسی وقت چھوڑ دیا جو سیدھا کان کے اندر چلا جائے، پھر کبھی اتفاق ہو تو پھر صحیح، غرض آہستہ آہستہ پیغام حق پہنچاتا رہے اور تھکے نہیں. کیونکہ آج کل خدا کی محبت اور اس کے ساتھ تعلق کو لوگ دیوانگی سمجھتے ہیں. اگر صحابہ اس زمانے میں ہوتے تو لوگ انہیں سودائی کہتے اور وہ انہیں کافر کہتے. دن رات بیہودہ باتوں اور طرح طرح کی غفلتوں اور دنیاوی فکروں سے دل سخت ہو جاتا ہے، بات کا اثر دیر سے ہوتا ہے. ایک شخص علی گڑھی غالباً تحصیلدار تھا، ہمارے یہاں واقعہ اپنا ایک، تو میں نے اس کو کچھ نصیحت کی، وہ مجھ سے ٹھٹھا کرنے لگا، مجھے مذاق کرنے لگا. میں نے دل میں کہا میں ابھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. آخر باتیں کرتے کرتے اس پر وہ وقت آ گیا کہ وہ یا تو مجھ پر تمسخر کر رہا تھا یا چیخیں مار مار کر رونے لگا. بعض اوقات سعید آدمی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے شقی ہے، یعنی ظالم ہے، سنگ دل ہے. تو یاد رکھو ہر کفل کے لیے ایک کلید ہے، ایک چابی ہے، بات کے لیے بھی ایک چابی ہے، وہ مناسب طرز ہے. پھر آپ دعاؤں کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کسی مریض کو کوئی دعا مفید ہوتی ہے اور کسی کو کوئی، تو اس لحاظ سے دوائی بھی دینی چاہیے. پھر فرمایا ایسے ہی ہر ایک بات ایک خاص پیرائے میں خاص شخص کے لیے مفید ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ سب سے یکساں بات کی جائے. بیان کرنے والوں کو والے کو چاہیے کہ کسی کے برا کہنے کو برا نہ منائے، بلکہ اپنا کام کیا جائے اور تھکے نہیں. عمراء کا مزاج بہت نازک ہوتا ہے اور وہ دنیا سے غافل بھی ہوتے ہیں، بہت باتیں سن بھی نہیں سکتے. انہیں کسی موقع پر کسی پیرائے میں نہایت نرمی سے نصیحت کرنی چاہیے. پھر فرمایا تبلیغ کرنے والوں کے لیے ایک اور نسخہ کہ اس کام کے واسطے وہ آدمی موضوع ہوں گے جو کہ من یتق و یصبر کے مستحق ہوں، ان میں تقویٰ کی خوبی بھی ہو اور صبر بھی ہو، پاک دامن ہوں، فسق و فجور سے بچنے والے ہوں، معاصی سے دور رہنے والے ہوں، لیکن ساتھ ہی مشکلات پر صبر کرنے والے ہوں، لوگوں کی دشنام دہی پر جوش میں نہ آئیں، ہر طرح کی تکلیف اور دکھ کو برداشت کر کے صبر کریں، کوئی مارے بھی تو مقابلہ نہ کریں جس سے فتنہ و فساد ہو جائے. دشمن جب گفتگو میں مقابلہ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اسے جوش دلانے والے کلمات بولے جس سے فریق مخالف صبر سے باہر ہو، جس سے فریق مخالف صبر سے باہر ہو کر اس کے ساتھ آمادہ و جنگ ہو جائے، یعنی لڑائی کی صورت پیدا ہو جائے. تو اس میں یہی مسلسل فرمایا عبد المسیح علیہ السلام نے کہ تھکنا نہیں، دعوت اللہ کا کام ایک مستقل کام ہے، ایک مستقل مزاجی سے لگے رہنے والا کام ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ایک رابطہ کیا یا سال کے آخر میں دو مہینے اپنے ٹارگٹ پورے کرنے کے لیے وقف دے دیے، بلکہ سارا سال اس کام پہ لگے رہنا چاہیے اور اس طرح توجہ دیتے رہنا چاہیے. اور جس آدمی کو آپ پکڑیں اس کو پتہ لگ جاتا ہے کس مزاج کا ہے جو بھی آپ کے رابطے ہوتے ہیں، پھر مسلسل اس سے رابطہ ہو. آخر ایک وقت ایسا آئے گا یا تو آپ کے اس کو بارے میں پتہ لگ جائے گا کہ اس کا دل سخت ہے اور وہ ایسی زمین ہی نہیں جس پہ کوئی چھینٹا بارش کا اثر کر سکے، کوئی نیکی کا اثر اس پہ ہو، تو اس کو تو آپ چھوڑیں. لیکن بہت سارے ایسے ہیں جن سے جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ سے، اس لیے اس عمل کو مسلسل جاری رہنا چاہیے اور سو نہیں جانا چاہیے کہ جی سال کے آخر میں کر لیں گے کام. پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں ان میں ایک بہت بڑی خوبی جس کی ضرورت ہے اور جس کے بغیر نہ جوش کام آ سکتا ہے نہ دل میں کسی تبلیغ کے لیے کسی قسم کا کوئی شوق کام آ سکتا ہے، نہ تبلیغ کے طریقوں میں حکمت اور دانائی اور علم کام آ سکتا ہے. وہ جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے عمل. اس لیے جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی تعریف کر کے یہ بھی فرمایا کہ صرف وہ نیکی کی طرف بلاتے ہی نہیں ہیں بلکہ نیک اعمال خود بھی بجا لانے والے ہیں، ان کے کال و فیل میں کوئی تضاد نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ خود کچھ کر رہے ہوں اور لوگوں کو کچھ کہہ رہے ہوں، اور جب ان کا کال و فیل ایک جیسا ہوگا تو تبھی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بات کہنے کے بھی حقدار ہوں گے کہ ہم کامل فرما برداروں میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو غیب کا علم جانتا ہے، وہ تو ہمارے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب علم رکھتا ہے، ہر بات اس کے علم میں ہے. اگر ہمارے کال و فیل میں تضاد ہوگا تو وہ فرمائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم کامل فرما برداروں میں نہیں ہو کیونکہ تمہارے کال و فیل میں تضاد ہے، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو. اس لیے ایمان لانے والوں کو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، لوگوں کی آنکھوں میں تو دھول جھونکی جا سکتی ہے، اپنی ظاہری پاکیزگی کا اظہار کر کے لوگوں سے تو واہ واہ کروائی جا سکتی ہے، لوگوں کو تو علم نہیں ہوتا، نیکی کا ظاہری تاثر لے کر وہ کسی کو عہدیدار بنانے کے لیے ووٹ بھی دے دیتے ہیں اور عہدیدار بن بھی جاتے ہیں. پھر بڑھ بڑھ کر دائیان میں اپنے نام بھی لکھوا لیتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ تمہارے کال و فیل میں تضاد ہوگا، اس وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں گناہگار ہو گئے، فائدہ کی بجائے الٹا نقصان ہے. اس لیے اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے ہر ایک کو کہ برکتیں بھی کام میں اس وقت پڑتی ہیں جب نیتیں صاف ہوں. انما الاعمال بالنیات. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام کی حفاظت اور سچائی کے ظاہر کرنے کے لیے سب سے اول تو وہ پہلو ہے کہ تم سچے مسلمانوں کا نمونہ بن کر دکھاؤ، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کی خوبیوں اور کمالات کو دنیا میں پھیلاؤ. تو ہر داعی اللہ کو، ہر تبلیغ کرنے والے کو، ہر واقف زندگی کو، ہر عہدیدار کو، اور کیونکہ دنیا کی نظر ایک جماعت کی حیثیت سے جماعت کے ہر فرد پر ہے، اس لیے ہر احمدی کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، ایک نمونہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ دعوت اللہ کے میدان میں بھی ہماری مدد فرمائے اور ہماری زندگیوں میں اس کے میں بھی اس کے فضل کے اظہار ظاہر ہوں. جب یہ عملی نمونے ہم دکھانے شروع کر دیں گے اور دکھانے کے قابل ہو جائیں گے اور ہر شخص خواہ وہ کسی عمر کا ہو اور کسی پیشے سے تعلق رکھتا ہو اپنے ماحول میں اس پاک تبدیلی کے ساتھ تبلیغ میں جت جائے گا تو تب ہی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں میں شمار ہو سکتے ہیں اور احمدیت کے جھنڈے کو جلد سے جلد دنیا میں گاڑ سکتے ہیں. حضرت مسلم اور فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اپنے پائے اور اپنے طبقے کے لوگوں کو احمدی بنائیں, زمیندار زمیندار کو احمدی بنائیں, وکیل وکیل کو, ڈاکٹر ڈاکٹروں کو, انجینئر انجینئر کو, پلیڈر پلیڈروں کو. اسی طرح چند سالوں میں اس طرح فرمایا اگر اس طرح کرو گے تو چند سالوں میں ایسا عظیم الشان تغیر پیدا کیا جا سکتا ہے کہ طوفان نوح بھی اس کے سامنے مات ہو جائے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینے کی کیا حالت ہو گئی, ہر ایک حالت میں تبدیلی ہے, بس اس تبدیلی کو مد نظر رکھو اور آخری وقت کو ہمیشہ یاد رکھو. آنے والی نسلیں آپ لوگوں کا منہ دیکھیں گی اور اسی نمونے کو دیکھیں گی. اگر تم پورے طور پر اپنے آپ کو اس تعلیم کا عامل نہ بناؤ گے تو گویا آنے والی نسلوں کو تباہ کرو گے. انسان کی فطرت میں نمونہ پرستی ہے, وہ نمونے سے بہت جلد سبق لیتا ہے. ایک شرابی اگر کہے کہ شراب نہ پیو, ایک زانی کہے کہ زنا نہ کرو, ایک چور کہے دوسرے کو کہے کہ چوری نہ کرو, تو ان نصیحتوں سے دوسرے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ بلکہ وہ تو کہیں گے کہ بڑا ہی خبیث ہے وہ جو خود کرتا ہے اور دوسروں کو اس سے منع کرتا ہے. جو لوگ خود ایک بدی میں مبتلا ہو کر اس کا باز کرتے ہیں وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. دوسروں کو نصیحت کرنے والے اور خود عمل نہ کرنے والے بے ایمان ہوتے ہیں اور اپنے واقعات کو چھوڑ جاتے ہیں. ایسے وائزوں سے دنیا کو بہت بڑا نقصان پہنچتا ہے. تو جس طرح حضرت موعود علیہ السلام نے فرمایا خود کسی بدی میں مبتلا ہو کر دوسرے کو اس بدی سے کس طرح روک سکتے ہو, کسی کو کس طرح راستہ دکھا سکتے ہو اگر خود ہی اس راستے کو نہ دیکھا ہو. جس شخص کو بھی آپ نصیحت کر رہے ہوں وہ کہے گا پہلے اپنے آپ کو تو سنبھالو, اپنے گھر کی تو خبر لو. مجھے تم کہہ رہے ہو کہ خدا کی عبادت کرو اور خود تمہارا یہ حال ہے کہ نمازوں کے اوقات میں مجلسیں لگا کر بیٹھے رہتے ہو یا اپنے دنیاوی دھندوں میں مشغول رہتے ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے بارہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تم مجھے بتا رہے ہو کہ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو, اس کا خیال رکھو, اور تمہاری بیوی کا یہ حال ہے کہ دوسرے گھروں میں جا کے بتاتی پھرتی ہے کہ تم انتہائی ظالم خامد ہو, اس پر دست درازی کرتے ہو, اس کو مارتے پیٹتے ہو, تم ایک ظالم سسر ہو, اپنے بہو پر بھی ہاتھ اٹھانے سے دریغ نہیں کرتے. وہ تمہیں کہے گا جس کو بھی تبلیغ کر رہے ہوں کہ اپنی بیوی کو بھی سمجھاؤ, اپنے گھر کی بھی خبر لو کہ وہ بھی ان احکامات پر عمل کرے اور اپنی بہو سے اس نے سلوک کرے. تم خود تو پہلے اپنے ہمسایوں کا حقوق ادا کرو, تمہارے ہمسائے تو تم سے تنگ آئے پڑے ہیں. تم خود تو اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرو, تمہارے ماں باپ تو تم سے سخت نالاں ہیں, ناراض ہیں کہ تم بڑھاپے میں ان سے بدتمیزی سے پیش آتے ہو. تم اپنے کاروباری ساتھی کو جو دھوکہ دے رہے ہو پہلے اس سے تو معاملہ صاف کرو. تم اپنے افسروں اور ماتحتوں کو جو حقوق دبائے بیٹھے ہو پہلے وہ تو ادا کرو. جو زیر تبلیغ ہے پہلے یہی کہے گا اگر اس کو آپ کا علم ہے کہ جب تم سب کچھ اپنے اندر یہ پیدا کر لو گے تبدیلیاں تو پھر مجھے نصیحت کرنا, مجھے بھی اپنی جماعت کی خوبیاں بیان کرنا, مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا. ورنہ تم خود اپنے مذہب کی تعلیم کے مطابق, قرآن کی تعلیم کے مطابق گناہگار ہو, مجھے کیا راستہ دکھاؤ گے؟ بس استغفار کا مقام ہے، بہت زیادہ استغفار کا مقام ہے. جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہم سے ہو چکی ہیں ان کو اللہ سے معافی مانگیں، اس کے سامنے جھکیں، یہ عہد کریں کہ ہم سے جو ظلم ہوئے ان سے محض اور محض رحم فرماتے ہوئے صرف نظر فرما، اور آئندہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے حقوق ادا کرنے والے بھی ہوں اور ہم تیرے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے بھی ہوں، اور جو کام تو نے ہمارے سپرد کیے ہیں اس کا حق ادا کرنے والے بھی ہوں. یاد رکھیں کہ ذاتی نمونے کی طرف لوگوں کی بہت توجہ ہوتی ہے، بہت نظر ہوتی ہے. کئی واقعات ایسے ہیں، لیکن ایک شخص نے مجھے بتایا کہ وہ احمدیت کے بہت قریب تھا، بیعت کرنے کے بہت قریب تھا، لیکن اس کے ایک احمدی عزیز نے اس سے بہت بڑا دھوکہ کیا، جس کی وجہ سے وہ باوجود جماعت کو اچھا سمجھنے کے احمدیت قبول کرنے سے انکاری ہو گیا. تو بہرحال یہ تو اس کی بدقسمتی تھی، شامت اعمال تھی، اس کی وجہ سے اس کو نئی موقع ملا. لیکن اس احمدی کا نام بھی اس کی اس بدی کے ساتھ لگ گیا. اس لیے اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہدایت کی طرف بلاؤ اور ہدایت کی طرف بلانے والے کا اجر سرخ اونٹوں کے حاصل کرنے سے زیادہ ہے، دینی و دنیاوی انعامات سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے غالب آنے کے ہتھیار استغفار، توبہ، دینی علوم کی واقفیت، خدا تعالیٰ کی عظمت کو مد نظر رکھنا اور پانچوں وقت کی نمازوں کو ادا کرنا ہے. نماز دعا کی قبولیت کی کنجی ہے. جب نماز پڑھو تو اس میں دعا کرو اور غفلت نہ کرو، اور ہر ایک بدی سے، خواہ وہ حقوق الہی کے متعلق ہو یا حقوق العباد کے متعلق ہو، بچو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، عہد بیعت کو نبھانے والے بنیں، اسلام کی خوبصورت تعلیم کو اپنے اوپر بھی لاگو کریں اور دنیا کو پہنچانے والے بھی ہوں، اور جلد سے جلد اسلام کا غلبہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکیں، آنکھوں سے دیکھ سکیں. آمین.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر